الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون سیاست میں اب ہم شہریت اور اس کے حقوق کے باب کا مطالعہ کریں گے. ایک ضمنی سی چیز پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھی کہ بلائی کا جب لوگوں کو کہا جاتا ہے تو اس کے لیے میں کیوں اصرار کر رہا ہوں کہ یہ لفظ یہاں تلقین کرنے کے معنی میں ہے. بلائی کا حکم دیا ہی نہیں جا سکتا. آدمی کو آپ کہیں میں ڈنڈا پکڑ کھڑا ہوں سچ بولو, یہ نہیں ہوتا. چیزوں کو بہت ان کے اندر اتر کے سمجھنا چاہیے. بلائی کی صرف تلقین ہی ہو سکتی, برائی سے روکا جا سکتا ہے, آپ بھی پکڑ سکتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جو حدیث زیر بحث آئے گی قانون دعوت میں, اس میں منکر کا ذکر ہے. آپ کو جرم کر رہے ہیں تو میں آپ کو روک سکتا ہوں, ورنہ کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا. جتنی بلائیاں, دیانت دار بنو میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, یہ تو میں کر سکتا ہوں. یہ تو یہ دیانتی ہے, اس سے روک جاؤ. دیانت دار بننے کی تو تلقین ہی کی جا سکتی ہے آدمی کو, کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے, امکان ہی نہیں اس بات کا کوئی بات بھی کہ بلائی کا حکم دو. کیسے ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ بلائی کی تو تلقین کی جائے گی, بھائی میاں بلائی اختیار کرو, سچ بولو, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہی کہیں گے نا آپ. یعنی ایک آدمی کو آپ والدین سے اچھا سلوک کرو, اس کا حکم نہیں دیا جا سکتا, تلقین کی جائے گی. وہ کوئی بری معاملہ کرے گا تو اب آپ روک دیں گے. یعنی منکر سے روکا جا سکتا ہے, بزور بھی روکا جا سکتا ہے, لیکن بلائی تو بہرحال تلقین کا موضوع ہے. شہریت اور اس کے حقوق. شہریت اور اس کے حقوق کے معاملے میں قرآن مجید نے سورہ توبہ میں ایک ہی بات کو دو اسلوبوں سے دہرا کر یہ بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا حدود ہیں جن کے اندر حکومت معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے. فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اسی بات کو, یعنی یہ آیت 11 ہے, اس سے پہلے آیت 5 میں اسی بات کو اس طرح بیان کیا, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یعنی شرائط ایک ہی ہیں, نتیجے کو ایک جگہ مثبت بیان کیا, ایک جگہ منفی بیان کی. اس سے کیا باتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام, یعنی جس وقت مشرکین عرب کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی تو ان کے لیے قانونی حقوق کا اعلان کرتے تین شرطیں ان کے سامنے پیش کی گئیں. ایک یہ کہ مسلمان ہو جائے. یعنی اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا پھر اس کے ساتھ کیا کرنا, وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی مسلمان ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد, اتنا نہیں کہ مسلمان ہو جائے, نماز کا اہتمام کریں, زکوٰۃ ادا کریں. تو فرمایا تو وہ دین میں تمہارے بھائی. ایک بات. اچھا پھر منفی بات کسی کو کہا, ایک ہی جگہ پر ہے یعنی تین آیتوں کے فاصلے پر, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو. فخلوا سبیلہم, یعنی کیا مطلب؟ محاورہ ہے عربی زبان کا, یعنی پھر ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا. یہ تین شرائط پوری کر دیں تو پھر اسلامی ریاست کے مسلمان شہریوں کی حیثیت سے ان کے خلاف ریاست کوئی اقدام نہیں کر سکتی. فخلوا سبیلہم, اللہ کا حکم ہے یہ. میں ان آیتوں کو سمجھاتا ہوں, دیکھیے یہ کس طریقے سے کہاں پہنچا دیتی ہیں معاملے کو. یہ دونوں آیتیں سورہ توبہ میں ایک ہی سلسلہ بیان میں آئی ہیں. قرآن نے فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, اور تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دو. یہ اذان من اللہ الی الناس یوم الحج الاکبر, یعنی جب اعلان کیا گیا ہے عام معافی کا, تو اس موقع کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ تین شرائط ہیں, جو بھی مسلمان کی حیثیت سے اس ریاست میں رہنا چاہتا ہے یہ تین شرائط پوری کر دیں. اولاً کفر و شرک سے توبہ کر کے وہ اسلام قبول کر لیں. اس وقت تو مشرکین تھے نا, تو ان کو اسلام کی دعوت دی گئی. اچھا آپ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان تو ہے ہی, پہلی شرط تو اس نے پوری کی ہوئی ہے. ثانیاً اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر نماز کا اہتمام کریں. ثالثاً ریاست کا نظم چلانے کے لیے اس کے بیت المال کو زکوٰۃ ادا کریں. یہ تین شرائط تھیں جن پر قانونی حقوق دیے گئے. یہ آیتیں آدمی کی جنت دوزخ نہیں بیان کر رہی, بلکہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پھر مسلمان کی حیثیت سے وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ایک بات. اور دوسرے یہ کہ پھر پلٹ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کے بعد تم ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، یعنی ان کی جان مال آبرو محفوظ ہو گئے، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، ختم ہو گئی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی حکم کی وضاحت میں فرمایا ہے، امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا اسموا منی دماءہم واموالہم الا بحقہا وحسابہم علی اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی لوگوں کے بارے میں، چونکہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کو سزا دی جائے گی، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، یہ خاص ان کے لیے ہے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں. تو اب حضور نے بیان کیا اس کو کہ خلو سبیلہم کا مطلب کیا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا وہی بیان کیا، وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیا جائے، رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے. یعنی اب جان اور مال کے خلاف جرم کے ارتکاب کے بعد قانون حرکت میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں آ سکتا، ان تین شرائط کو پورا کر کے. یہ حضور نے تشریح کی، یہی بات قرآن کے الفاظ سے نکلتی ہے، فخلو سبیلہم. اس حکم پر غور کیجئے تو اس سے چند باتیں صاف واضح ہوتی ہیں. اب یہ بات اچھی طرح سن لیجئے، اس لیے کہ ہماری موجودہ زمانے کی اسلامی حکومتیں جو قائم ہوئی ہیں، پہلے سعودی عرب میں قائم ہوئی پہلی جنگ عظیم کے بعد، وہاں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی. یہی اسلامی حکومت ہے جو بادشاہت میں تبدیل ہو کر اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت ہی کہتی ہے، اور اسلامی قانون شریعت جو بھی اس کے نزدیک اس کی تعبیر کے مطابق اسے نافذ کیے ہوئے ہیں. دوسری حکومت ایران میں قائم ہوئی، اور شیعہ اسلام نے اپنا نقطہ نظر حکومت کی سطح پر نافذ کیا. اور تیسری افغانستان میں قائم ہوئی، جس میں حنفی نقطہ نظر یا دیوبندی نقطہ نظر جو کچھ بھی ہے اس کا ظہور ہوا ریاست کی سطح پر. تو یہ تین حکومتیں اس صدی میں اسلامی حکومتیں، یعنی اپنی اپنی تعبیر کے مطابق، مجھے آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، قائم ہوئی تینوں کی تینوں. تو اس سے آپ سمجھ سکیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، قرآن نے کہاں بات کی اور غلطی کہاں ہوئی. اس حکم پر غور کیجئے تو اس سے چند باتیں صاف واضح ہوتی ہیں. اول یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں، دیکھیے غیر مسلم ابھی زیر بحث نہیں ہے، ہماری ریاست میں رہنے والے غیر مسلم وہ اس کے آخر میں زیر بحث آئیں گے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، مسلمان زیر بحث ہے. اول یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں، اس سے قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے، یعنی ایک آدمی اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اللہ رسول کو باندھتا ہے، وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حکومت زکوٰۃ مانگتی ہے دے دیتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ تین شرطیں وہ پوری کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کے جذبے سے پڑھ رہا ہے، قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دل کی آمادگی سے دے رہا ہے یا حکومت کے جبر پر دے رہا ہے، اندر سے مسلمان ہے یا باہر سے مسلمان ہے، باقی اس کے کیا حال ہے. یہ تین شرطیں پوری کر دینے کے بعد اللہ کے نزدیک وہ اچھا مسلمان ہے یا برا، یہ زیر بحث نہیں، قانون و سیاست کے لحاظ سے وہ مسلمان قرار پائے. یعنی ان شرائط کے پورا کر دینے کے بعد کسی حکومت کو قانون کی سطح پر کسی آدمی کے بارے میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، اور وہ تمام حقوق انہیں حاصل ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی ریاست میں ان کو حاصل ہونے چاہیے. ایک بات یہ بیان ہو گئی اس کے اندر، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پھر دین کے معاملے میں ان کے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ اس آیت کو ذرا رکھ کے دیکھیں یہاں کہ ابو بکر ایمان لا چکے ہیں، اب ایک کٹا کافر ہے وہ آیا اور اس نے آ کے ایمان قبول کیا، نماز کا اہتمام کرتا ہے، زکات دینے کے لیے تیار ہو گیا، تو قانونی حقوق میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. یعنی اللہ کے نزدیک ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے، یہاں قانون اور سیاست زیر بحث ہے، اس کے نقطہ نظر سے وہ برابر کے مسلمان ہیں. دوم یہ کہ عام مسلمان ہوں یا ارباب اقتدار، ان شرطوں کے پورا کر دینے کے بعد ان کا باہمی تعلق لازماً اخوتی کا ہے. یعنی اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے مابین تعلقات رعیت اور رعایا کے نہیں ہیں، ہم سب کیا ہیں بھائی، لازمی تعلق کیا ہے، اخوت کا. اخوانکم فی الدین، لفظ پہ اوپر غور کیجئے، اخوانکم فی الدین، یعنی دیکھیے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے تو ایک برتر ہوگا ایک کمتر ہوگا، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے تو ایک کو ایک درجہ فضیلت ہے دوسرے کو، جب کہا جائے گا بھائی کا رشتہ ہے تو یہ برابری کو بیان کرنے کے لیے، سمجھ رہے نا یہ بات، یعنی بھائی بیٹے کا رشتہ کمتری کو، یعنی ایک درجہ باپ برتر ہوتا ہے نا اس سے، باپ کہا جائے گا وہ تمہارے باپ ہے، مثلا یہ کہہ دیا جاتا تو برتری ہوتی، وہ تمہارے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب تمہیں شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، ایک درجہ نیچے ہیں، وہ تمہاری بیویاں ہیں، نہیں یہ نہیں کہا، فی اخوان حکم فی الدین، وہ دین کے معاملے تمہارے بھائی ہیں، بھائی کا مطلب کیا ہے برابری، بالکل اخوت کا رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اس طرح قانونی حقوق کے لحاظ سے بالکل برابر، یعنی یہ لفظ ایک لفظ ہے سادہ سا قرآن مجید نے جو اختیار کیا ہے، یہ اصل میں رشتے کو قائم کر کے یہ قطعی حکم لگا دیتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا قانون کی نگاہ میں نہیں رہا، سب برابر، جیسے ہی ہو گیا تو اب مسلمان کی حیثیت سے یہ سب برابر کی جگہ پر آ گئے ہیں، ان کے درمیان کسی فرق کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں مانی جا سکتی قانونی لحاظ سے، اللہ کے ہاں مرتبے ہوں گے جو بھی ہوں گے وہ رہے، قانونی لحاظ سے برابر ہو گئے حقوق میں، قرآن نے اس مدعا کے لیے فاخوانکم فی الدین کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے، الدین سے لفظ کے لفظ سے ظاہر ہے کہ ہاں اسلام مراد ہے، اور فاخوانکم کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خطاب کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان تین شرطوں کے پورا، یعنی یہ نو ہجری میں اعلان کیا گیا نا لوگوں کے مسلمان ہونے کی، ان کو ترغیب دی گئی اور یہ تین شرطیں پیش کی گئی، ان تین شرطوں کے پورا ہو جانے کے بعد ریاست کے نظام میں تمہاری اور ان نئے ایمان لانے والوں کی حیثیت بالکل برابر ہوگی، تمہارے اور ان کے قانونی حقوق میں کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، شرف صحابیت حاصل ہے، حضور کا ساتھ دیا ہے، کچھ لوگوں نے مکے میں ایمان لائے ہیں، ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی یہ تو نو ہجری میں اعلان سن کے دس ذوالحج کو اب مسلمان ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے درجے فضیلتیں جو کچھ بھی ہیں اللہ کے ہاں مسلم قانون کی نگاہ میں برابر، یعنی اب آگے کا مسلمان پیچھے کے مسلمان کا قانون یہ نہیں ہے کہ اس کو اب عدالت میں کرسی ملے گی اور اس کو نہیں ملے گی، سب برابر ہوگا، اخوانکم فی الدین، یہ ہے قانونی اخوت۔
دو باتیں ہیں جو ایکسپلینیشن چاہ رہی ہوں، کہ ایک آپ نے کہا کہ نماز کا اہتمام کریں، اگر گویا اسلامی ریاست میں نماز قائم نہیں کی جائے گی تو اس پہ سزا دی جا سکتی ہے،
جی میں عرض کر رہا ہوں، یہ اب زیر بحث ہے، سر ذرا توقف کر لیجئے اس میں، یہ دونوں شرطیں بحث میں آئیں گی ابھی کہ کیا مطلب ہے ان کا، یہ آ رہا ہے زیر بحث، تو رشتہ کیا قائم ہو جائے گا، اخوت کا، برابر کے بھائی ہیں، سوم یہ کہ یہ اخوت کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد، اخوت کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد برابر ہو گئے نا، لیکن لفظ کیا استعمال کیا ہے، وہ برابری کو بھی بیان کرتا ہے اور اخوت کا لفظ استعمال کیا، صرف برابر نہیں کہا، تو اخوت کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد سب مسلمانوں پر، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا ارباب حل وقت میں سے، وہ تمام ذمہ داریاں خود بخود عائد ہو جاتی ہیں جو عقل و فطرت کی روح سے ایک بھائی پر اس کے بھائی کے بارے میں عائد ہونی چاہیے، یہ نکلے گا نا اس کا، یعنی اخوت ایک طرف کہہ رہی ہے برابری پر آ جائیں گے، دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر ایک دوسرے مسلمان کے لیے جو حقوق پیدا ہو گئے ہیں، خواہ میں حکمران ہوں یا عام ہوں آدمی ہوں، وہ وہی ہیں جو بھائی کے بھائی پر ہوتے ہیں، یا میں اب بھوکا نہیں سونے دے سکتا اس کو، اب اس کو سمجھ رہے ہیں نا یہ بات، یعنی مطلب کیا ہے اس کا، اخوت کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر کھڑا کر دیا قرآن مجید نے لا کے، یہ لفظ کو سمجھ لیجئے، لفظ سے میں نے دو نتیجے نکالے ہیں کہ اخوت کا لفظ ایک طرف رشتے کے لحاظ سے برابری کو بیان کرتا ہے اور دوسری طرف حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے جو بھائی کے لحاظ سے بھائی پر عائد ہونی چاہیے۔ چہارم یہ کہ آخرت میں جواب دہی، یہ بھی سن لیجئے، آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے اسلام کے مطالبات اپنے ماننے والوں سے خواہ کچھ بھی ہوں، آخرت میں جواب دہی کے لیے اسلام کے بہت مطالبات ہیں آپ سے، اس کی ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے جو مطالبات کر سکتی ہے وہ بس یہ تین ہی مطالبات ہیں، یعنی ایک ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ بہت کچھ چاہتا ہے، وہ زیر بحث نہیں یہاں پہ، ایک قانونی طور پر ریاست آپ سے کیا مطالبہ کر سکتی ہے، کس چیز کا کہ یہ کرو، وہ بس یہ تین ہی مطالبات ہیں جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان فرما دی ہیں، ان میں نہ کمی کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ بیشی کے لیے، نہ کوئی ان تین شرطوں میں اضافہ کر سکتا ہے اب نہ قیامت تک کمی کر سکتا ہے، عالم کے پروردگار نے ان پر خود اپنی مہر ثبت کر دی ہے، اس وجہ سے کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی حکومت، کوئی شورا، کوئی پارلیمان اب قیامت تک ان شرائط کے پورا کر دینے کے بعد مسلمانوں کی جان، مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی تعدی نہیں کر سکتی، یہ تین شرطیں جس نے پوری کر دی ہیں, ابھی غیر مسلم میرے پاس آ جائیں گے, مسلمان کو جو حقوق حاصل ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی ریاست کے پہلے حکمران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تو لوگوں کے معارضے پر یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ اس طرح واضح فرمائی. لوگوں نے کہا تھا کہ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے یہ لوگ, لیکن مسلمان تو ہیں نا, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو آپ کیوں کارروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف, مسلمان نہیں مان رہے آپ ان کو. تو انہوں نے اس موقع کے اوپر اس آیت کا حوالہ دیا, اور آیت کا حوالہ دے کر یہ بتا دیا کہ یہ قانونی شرطیں ہیں. فرمایا, یہ حضرت ابوبکر کا ارشاد ہے, قال اللہ تعالیٰ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم والله لا أصل فوقهن ولا أكثر دونهن. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہ جواب دیا انہوں نے کہ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو. آیت انہوں نے منفی پہلو سے پڑھی اور پھر کہا, اس لیے خدا کی قسم میں ان شرطوں پر کسی اضافے کا مطالبہ کروں گا اور نہ ان میں کوئی کمی برداشت کروں گا. یعنی یہ انہوں نے واضح اعلان کر دیا, یہ ہے وہ جگہ. اس سے واضح ہے کہ اسلامی ریاست, اب وہ چیز زیر بحث آئی ہے جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا, اس سے واضح ہے کہ اسلامی ریاست اپنے مسلمان شہریوں کو کسی جرم کے ارتکاب سے روک سکتی اور اس پر سزا تو دے سکتی ہے. یعنی دیکھیے, سمجھ لیجئے حقوق کیا چیز ہوتے ہیں. میرے حقوق اس وقت تک حقوق ہے جب تک میں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا. یعنی جرم کے بعد تو ہر حکومت یہ طے کرتی ہے کہ یہ جرم ہے, اس جرم کے ارتکاب پر یہ سزا ہوگی. ایک آدمی مثال کے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس نے انڈیکیٹر نہیں چلایا, ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, وہ دائیں ہاتھ چلا رہا ہے, حکومت نے قانون بنا دیا ہوا ہے کہ یہ جرم ہے, ایسا نہیں کر سکتے آپ. یہ قانون جرائم کے بارے میں بنائے جاتے ہیں, قانون سازی بھی جرائم کے بارے میں ہوتی ہے. فلاں کام نہیں ہوگا, اسٹیٹ یہ کر سکتی, لیکن جب تک میں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا. اصل میں حقوق وہاں زیر بحث آتے ہیں, قتل کرنے کے بعد میرے حقوق نہیں ہوتے. میں نے قتل کر دیا نا کسی کو, کسی کا مال لوٹ لیا ہے, کہیں ڈاکہ ڈال دیا ہے. حقوق کی بحث یہ سمجھ لیجئے, رائٹس کی بحث اس وقت زیر بحث آتی ہے. اس کے بعد جو جرم ہوگا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے وہ الگ ہے. تو اسلامی ریاست اپنے مسلمان شہریوں کو کسی جرم کے ارتکاب سے روک سکتی اور اس پر سزا تو دے سکتی. آپ دیکھیے نا, حکومت کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تھا, دینی حکومت زیر بحث ہے. حکومت لوگوں پر کیا چیز طاقت کے بل پہ لاگو کر سکتی ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جرم کا ارتکاب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. چوری کرنے والے کے خلاف تو اقدام ہوگا, سزا کیا دی جائے؟ وہ مسلمان ایک سزا دیں گے, کوئی دوسرا دوسری دے دے گا. ایک حکومت میں ہو سکتا کسی آدمی کو 10 سال کی سزا دی جائے, کسی کو 5 سال کی دی جائے, کسی میں کوڑے مار دیے جائے, یہ الگ بحث ہے. جرم کرنے کے بعد اس جرم کے حد تک تو حق سلب ہو گیا آدمی کا, اور یہ دنیا بھر کا مسلمہ ہے. یعنی مجرم جب ہو گیا تو مجرم کے ساتھ تو مجرمانہ سلوک کیا جائے گا, لیکن جب تک آپ نے جرم نہیں کیا اس وقت تک آپ کو دین کی کیا بات ہے جو کہی جا سکتی ہے کہ لازمن اپناؤ. ترغیب تلقین ذرے بس آ گئی, نصیحت کریں, جو بھی کرنی ہے وہ تو آپ ہر چیز کی کر سکتے ہیں. لوگوں کو حج کرنے کی نصیحت کریں, لوگوں کو روزہ رکھنے کی نصیحت کریں, وہ پیچھے ہم باپ پڑ چکے. وہ کیا چیز ہے کہ جو آدمی کے اوپر آپ قانون نافذ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے یہ دیکھیے, قرآن کہتا ہے لیکن دین کے ایجابی تقاضوں میں سے. دین اصل میں کیا ہے؟ کوئی حکم دے گا نا. مثلا عورتوں کو کہتا ہے کہ دین کے ان حدود کا خیال رکھو باہر نکلتے وقت, ایجابی حکم ہے نا. جب خواتین باہر نکلیں یا مردوں کے ساتھ معاملہ ہو تو نگاہیں اپنی نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یا اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں, یا اپنے سینے چھپا کر رکھیں, ایجابی حکم. روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, بے شمار چیزیں جن کے بارے میں دین آپ سے کہتا ہے. حج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ہوتے سوتے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. روزے آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے اور آدمی نہیں چھوڑ سکتا اس کو. دین کے جتنے ایجابی تقاضے ہیں وہ فرض کر لیجئے کہ 150 ہیں. ایجابی تقاضے سمجھ لیجئے, جرم ہے وہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے جرم کیا تو مسلمہ جرم کریں گے نا, جو بھی ہے. ایجابی تقاضوں میں سے نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کسی چیز کو بھی قانون کی طاقت سے لوگوں پر نافذ نہیں کر سکتا. بس یعنی یہ مسئلہ ہے بہت بڑا کہ ایک اسلامی حکومت, اور یہ تینوں حکومتوں کو دیکھ لیجئے نا, تینوں حکومتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہی فیصلہ نہیں ہو پایا. وہ کیا چیز ہے؟ اس میں قرآن نے آزاد نہیں چھوڑا ہوا, اس نے بتا دیا ہے یہ کہ دیکھیے یہ دو باتیں آپ نافذ کر سکتے ہیں قانون کی طاقت سے, اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ترغیب تلقین نصیحت, وہ حق ہے آپ جتنی چاہے کریں. یعنی نماز اگر ایک آدمی کہتا میں نہیں پڑھتا, پھر پوچھا جائے مسلمان کیوں ہو, کہتا ہے زکات میں نہیں دیتا. تو پھر پوچھا جائے گا کہ بھائی پھر کوئی اور مذہب اختیار کر لو. یعنی یہ دو باتیں ہیں جس میں قرآن اتھارٹی دیتا ہے حکومت کو. اس کا یہ مطلب ہے ڈنڈا لے گا آپ لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دیں, یہ قانونی حق دے دیا گیا ہے. استعمال کیسے کرنا ہے حکمت سے کیا جائے گا جو بھی ہوگا. اگر کسی کو کسی وقت محروم کیا جائے گا تو اس کے خلاف بھی, لیکن یہ حد قائم کر دی گئی ہے. یعنی کسی حکومت, خواہ وہ طالبان کی حکومت ہو, خواہ وہ ایران کی حکومت ہو, خواہ وہ سعودی عرب کی حکومت ہو, خواہ پاکستان میں مولویوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے نا یہاں بھی صوبہ سرحد میں, تو جہاں کہیں بھی حکومت قائم ہو, یہ دو باتوں کی حد تک قانونی مداخلت کا حق حکومت کو دیا ہے قرآن نے. یعنی جس وقت حکومت کہے گی مجھے کہ تم کو زکات حکومت کے خزانے میں جمع کرانی ہے, میں انکار نہیں کر سکتا. اور حکومت اگر کسی موقع پہ کہتی ہے کہ جی فرمائیے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو پھر مجھے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنی پڑے گی. اگر وہ کاروائی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, یہ لازم نہیں کیا قرآن نے کہ آپ کو کاروائی کر ڈالے. حق دینا ایک الگ چیز ہے اور کاروائی کرنا وہ حکمت کے تحت ہوگی اپنے اصولوں پر.
تو اس کے بعد حکومت کسی کو نان مسلم قرار دے دے, یہ کیسی بات ہے؟ یعنی جیسے ایم ڈی ہیں ان کو وہ نماز
اس معاملے میں جس جس قانون اور قاعدے کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے اور جس جو رویے اختیار کیے ہیں وہ میں آپ میری رائے جانتے ہیں اس معاملے میں. میرے خیال کے مطابق پرسیکیوشن جس کو کہتے ہیں وہ آخری حد میں کی ہے ہم
نے. یہ زیادتی
کرنا چاہیے اس بات کا, یعنی اس میں کوئی شبہ, اس زیادتی ہونے میں کیا شبہ ہے, اس کے زیادتی ہونے میں کیا شبہ ہے جو کچھ کیا گیا ہے. لیکن وہ الگ بحث ہے, اس کو ابھی نہ چھیڑے تو اچھا ہے, بہت دور نکل جائے گی. لیکن میری رائے معلوم ہے ہر آدمی کو, میں کبھی بھی اس کا حامی نہیں رہا. میں نے تو جس زمانے میں, اس وقت میں طالب علم تھا جس زمانے میں یہ ساری تحریک وغیرہ چل رہی, تو اس وقت مولانا مودی صاحب کے پاس خود جا کے احتجاج کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ کو احساس کرنا چاہیے اس بات کا.
کہ اگر حکومت چاہے تو یہ دو معاملات میں نماز اور زکات کے
یہ قانون سازی کی جا سکتی ہے. یعنی یہ حق حاصل ہے اس کو کہ وہ یہاں تک حق حاصل ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کو شریعت دینے سے انکار کر دیں, آخری چیز یہی ہے نا. ٹھیک ہے پھر آپ ایک غیر مسلم کی حیثیت سے رہیے, لیکن آپ کو یہ تین شرائط پوری کرنی ہے. اب آگے دیکھیے, میں نے بتایا وہ مثال کے طور پر انہیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے سکتی. نماز اور زکات کے فرض, وہ مثال کے طور پر انہیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے سکتی. سنیے آگے, ان میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ وہ صاحب استطاعت ہے, اسے حج پر جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی. یعنی حکومت کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, لیکن وہ عمر کو نہیں بھیج سکتی حج پہ, زبردستی نہیں بھیج سکتی, ترغیب تلقین کرے گی. جہاد و قتال کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتی. یعنی یہ بھی ترغیب اور تلقین کا مسئلہ ہے. ویسے یہ مطمئن رہے ہیں کہ اس گرے پڑے دور میں بھی اگر حکومت کسی وقت کہے ہمیں جہاد و قتال کے لیے مسلمانوں کی ضرورت ہے تو لامبندی ہو, مسلمان کھڑے ہو جائیں گے قطار در قطار, کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. لیکن قانونی تقاضا بیان کر رہا ہوں کہ جبری بھرتی کا کبھی ضرورت نہیں پڑی ہم مسلمانوں کو, ہمیں تو روکنا پڑتا ہے کہ سراز راہ کرم. جہاد و قتال کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتی. مختصر یہ کہ جرائم کے معاملے میں اس کا دائرہ اختیار آخری حد تک وسیع ہے. جرائم میں تو ہر حکومت کارروائی کرے گی, وہ جتنے بھی جرائم ہیں. لیکن شریعت کے عوامر میں سے, شریعت کے جو پازیٹو احکام ہیں, ان میں سے دو, نماز اور زکوٰۃ کے سوا باقی سب معاملات میں یہ صرف ترغیب و تلقین اور تبلیغ و تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جدوجہد کر سکتی. یعنی یہ بالکل ایک سمجھے کہ ایک لائن لگا دی ہے قرآن مجید, بس یہاں آپ کا قانونی اختیار ختم ہو جاتا ہے. اس کے آگے جو کچھ ہے وہ ترغیب دیجئے, تلقین کیجئے, نصیحت کیجئے, تعلیم دیجئے, جو کرنا ہے آپ کریں, بس اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. اس طرح کے معاملات میں اس کے سوا کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. جب یہ, اب ذرا دیکھیے اس بات کو, کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کی جان اور آپ کے مال کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا, کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ واضح ہے بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اسلام میں بلکہ ابن خلدون تک تو صورتحال یہ تھی کہ وہ یوں بیان کرتے تھے کہ اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جو زکوٰۃ لگاتی ہے اور غیر اسلامی حکومت ہوتی ہے جو ٹیکس لگاتی ہے. یعنی فارق ہی اس کو سمجھا جاتا تھا. تو حکومت کے ہاتھ میں سارے اختیارات چھیننے کے بعد بھی ایک حق باقی ہے اور وہ دنیا میں مانا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس لگا سکتی ہے. اسلام بھی مانتا ہے, لیکن کتنا؟ اتنا جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے. زکوٰۃ ٹیکس ہی ہے. حکومت یعنی عبادت ہے اس نقطہ نظر کے خدا کا مقرر کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی پیروی میں ہم عبادت کے جذبے سے شریک ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ حکومت کے نزدیک حکومت کے زاویے سے یہی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خلو سبیلہم کا مطلب کیا ہے آپ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھتے ہیں آپ لوگ بہت, لیکن کبھی اس کے قانونی پہلو پر آپ نے غور نہیں کیا کیا کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں اسی بنا پر فرمایا, ان اموالکم و دماغکم و اراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا, تمہارے مال تمہاری جانیں اور تمہاری آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن یوم النہر کی حرمت تمہارے اس شہر ام القرآن مکہ میں اور تمہارے اس مہینے ذوالحج میں. تو یہ اصل میں آپ کی جان مال آبرو کو ابدی حرمت دے دی گئی ہے کہ یہ تین چیزوں میں حکومت آگے بڑھ سکتی ہے, یا جرم کا ارتکاب کریں گے تو آگے بڑھے, لیکن ایجابی تقاضا کوئی نہیں ہے. مسلمہ چیز ہے جرم ہو گیا, اس پہ قانون سازی کریں. کیا ہے یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں. یعنی اب قرآن نے کوئی تفصیل نہیں کی, یہ جو خلافت ملوک ہے تو مولانا مودی صاحب نے خام خواہ کی آیتوں سے حقوق نکالنے کی کوشش کی ہے. ایک بڑی سادہ آیت ہے اور دلچسپ بات یہ پوری کتاب میں یہ آیت زیر بحث نہیں. جو اصل منبع ہے اصل ماخذ ہے اس بات کا کہ جس نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل میں ریاست کے آگے جانے کا مرحلہ, اس کے بعد ختم بس. اس کے بعد قرآن کے الفاظ کیا, فخر سبیلا ہوں. آپ دیکھیں دو لفظ کتنے بلیغ استعمال کیے ہیں, مثبت فاخوان حکم فی الدین برابر ہو گئے ہیں, اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا ہے, بھائی کسی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں. منفی کیا لفظ استعمال کیا اسی آیت کو دوہرا کے, فخر سبیلا ہوں, راستہ چھوڑ دو, آزاد ہے. اب ان کی حریت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. یعنی جب کہا جاتا ہے فخر سبیلا ہوں تو حکومت کیا کرے گی, حکومت یہ کہتے ہیں جان کے خلاف آگے بڑھے گی, نہیں کر سکتے, یا مال کے خلاف آگے بڑھے گی, نہیں کر سکتے, یا آبرو کے خلاف آگے بڑھے گی, نہیں کر سکتے, بس آزاد ہے. اسی کو حضور نے بیان کیا, انام بالکم و دماغکم و اراضکم, تمہارے مال تمہاری جانیں اور تمہاری آبروئیں حرام کر دی گئی ہیں ان شرائط کو پورا کر دینے کے بعد, ختم, اب کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں.
بعض اوقات حکومتیں ایسا حکم بھی نافذ کر دیتی ہیں جیسے ابھی شاید ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, ہیلمٹ کی پابندی. یہ ایک ترغیب کی ہی سبیل کی چیز ہے, تو اس طرح کا حکم اگر قانون سازی کے ذریعے,
یہ اطلاف جان کے اصول پر مبنی ہے, یہ ایجابی چیز نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ کی جان کو بچانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے, اطلاف جان سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ سے, یعنی پریونٹیو قانون ہے. اس میں کوئی ایجابی قانون نہیں کیا گیا. ایک میں نے تو ایک مرتبہ لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا نا کہ حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں سے یہ کہے کہ تم صبح اٹھ کر ایک روح افزا کا گلاس ضرور پیو گے, نہیں کر سکتے. ایجابی حکم بس ختم ہو گئے. دو منفی باتیں, یہ منفی بات ہے کہ بھائی آپ سڑک پر نکلیں گے اس کے نتیجے میں آپ کی جان جائے گی, اسے روکنے کے لیے آپ کو یہ کیا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں. رہے اس ریاست کے غیر مسلم شہری, اب سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم آپ کی ریاست میں رہتے ہیں, تو حالات و مسالے کی رعایت سے اور دور حاضر کے بین الاقوامی معاہدات کے مطابق ان کے ساتھ ہم جو معاملہ چاہے کر سکتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو ہرگز یہ پابند نہیں کیا گیا کہ وہ ان کو دوسرے درجے کی شہری بنائیں, ہرگز پابند نہیں کیا گیا کہ وہ ان کو حکومت میں حصہ نہ دیں, ہرگز پابند نہیں کیا گیا کہ وہ ان کو فلاں منصب نہ دیں. آپ جو دنیا کے اندر معاہدات ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے جس طرح چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. اس باب میں ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت سے پہلے یثرب کے یہود کے ساتھ کیا تھا. تاریخ میں یہ میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے. اس طرح کے معاہدے مسلمانوں نے بعد میں بھی دوسری قوموں کے ساتھ کیے. یہ ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے مختلف شرائط پر کیے جا سکتے ہیں. یعنی جب بھی کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے آپ بین الاقوامی تقاضے کیا ہے, قانون کیا ہے, یہ اقلیت کس نوعیت کی ہے, جو چاہیں کر لیں. چنانچہ میثاق مدینہ کو اگر دیکھیے تو اس میں یہ دفعہ پوری صراحت کے ساتھ ثبت ہوئی ہے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار تسلیم کر لینے کے بعد یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہے, لہذا ان کے حقوق اب وہی ہوں گے جو یثرب کی اس ریاست میں اس کے مسلمان شہریوں کو حاصل ہے. برابر کے حقوق کے ساتھ حضور نے معاملہ کیا. یہ اولین معاہدہ ہے تاریخ انسانی میں جو اس درجے میں کیا گیا, اور اس کے الفاظ یہ ہیں, یہ وہ میں نے اس کا نقل کر دیا دفعہ, وَإِنَّ يَهُودَ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ للیہود دینہم وللمسلمین دینہم موالیہم وانفسہم. یہود اس دستور کے مطابق, اس کا ترجمہ یہ, یہود اس دستور کے مطابق, یہ میثاق مدینہ کی دفعہ ہے, سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ ایک امت تسلیم کیے جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, آپ قومیت کی بات کر رہے تھے, امت بھی گئی. رہا دین کا معاملہ, تو یہودی اپنے دین پر رہیں گے اور مسلمان اور ان کے موالی سب اپنے دین پر. یعنی دین کے معاملے میں اختلاف رہے گا, یہ دین کسی پہ بالجبر نہیں نافذ کیا جائے گا, لیکن سیاسی حقوق بالکل برابر ہیں.
تھے اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاملہ
وہ بڑی تفصیل میرے پاس آ چکا ہے, وہ قانون اتمام حجت کی فروع ہے
اس کا. اس سے کوئی
یہ دیکھیں لفظ کیا لکھا ہے, ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت سے پہلے یثرب کے یہود کے ساتھ کیا تھا. وہ ایک الگ, وہ قانون جہاد میں ہم کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. یہاں کسی شخص کو سورہ توبہ کی آیت قاتل الذین لا یؤمنون اس نقطہ نظر کی تردید میں پیش نہیں کرنی چاہیے. اس آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق سے واضح ہے کہ اس کا حکم ان اہل کتاب کے لیے تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم بنی اسماعیل کے اہل ایمان نے اتمام حجت کیا اور ان کے کفر کی پاداش میں سنت الہی کے مطابق یہ سزا ان پر نافذ کر دی کہ وہ اگر قتل سے بچنا چاہتے ہیں تو اسلامی ریاست کی شہریت کے لیے اولاً جزیہ ادا کریں, ثانیاً ریاست کے نظام میں مسلمانوں کے زیر دست ہو کر رہیں. ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدین وهم صاغرون. ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں, نہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام ٹھہرایا اسے حرام ٹھہراتے ہیں, اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں. ان سے لڑو یہاں تک کہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور زیر دست بن کر رہیں. یہ میں بڑی تفصیل سے بحث کر چکا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ اتمام حجت کے بعد, پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہود پر سزا ہے جزیرہ نما عرب کے, یہ دی گئی ان کو, لیکن ان کے بعد اب کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا.
کوشچن میں ریز کرتا ہوں,
یہ ذرا مکمل کر دیں. سورہ توبہ کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کی ایک فرع اور زمانہ رسالت ہی کے ساتھ خاص تھا, اس کے بعد اب دنیا کے کسی غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ یہاں پہ میں نے مختصراً اس طرح اشارہ کیا, قانون جہاد میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے, قانون اتمام حجت کیا ہے, اس کے تحت سزا کیسے دی جاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دیتے ہیں, وہ خدا دیتا ہے, میرا یا آپ کا کام نہیں ہے وہ کام کرنا, جیسے قوم نوح کو دی, جیسے قوم سمود کو دی. تو یہ وہ سزا ہے جس کا ذکر ہوا ہے, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. لہذا اب کسی غیر مسلم کو دوسرے درجے کا شہری رکھنا ضروری ہے, جیسے کہ ہمارے علماء سمجھتے ہیں, میرے نزدیک نہیں. کسی کو حکومت کے مناسب سے محروم کرنا ضروری ہے, نہیں. مخلوط انتخاب اور غیر مخلوط انتخاب کی بحث کوئی دینی بحث ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سب بالکل بے معنی باتیں ہیں, کوئی بنیاد ان میں سے کسی چیز کی دینی, آپ کی مرضی ہے اپنے حالات کے لحاظ سے, زمانے کے لحاظ سے جو کر لیں. پاکستان کے غیر مسلموں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میں یہ موقف لکھ چکا ہوں, اور وہ میری کتاب مقامات میں وہ ساری بحث چھپی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ قائد اعظم نے, جو بابا قوم کی حیثیت رکھتے تھے اور پاکستان کے بانی تھے, 11 اگست کو برابری کے حقوق کا اعلان کر دیا تھا. 11 اگست 1947 کو, پاکستان بننے سے کچھ دن پہلے. لہذا اب ان کے ساتھ اس معاہدے کو قیامت تک کوئی مسلمان حکومت نہیں توڑ سکتی, وہ ایک طے شدہ معاہدہ ہے. پاکستانی حکومت, یعنی پاکستان کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے برابر کے حقوق مان لیے گئے, سیاسی حقوق میں کوئی تفاوت نہیں ہو سکتا, یہ مان لیا گیا. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب غیر مسلموں کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیتے ہیں, کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں, اور وہ معاہدہ ایک بار اسلامی حکومت کر لے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ باہمی رضامندی سے اس میں کوئی ترمیم تغیر کیا جا سکے, لیکن یک طرفہ طور پر اگر اسلامی حکومت توڑ دے تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں استغاثہ کروں گا, ان کے طرف سے کھڑا ہوگا. یہ سمجھ لیں
کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک ہندو ہو سکتا ہے,
اگر مسلمان اعتماد کریں گے تو کیوں نہیں ہو سکتا,
ہو سکتا ہے.
جی میں سادہ جواب دیا آپ کو, مسلمانوں نے اعتماد کرنا ہے, اکثریت مسلمانوں کی ہے غیر مسلموں کی, اعتماد کر رہے ہیں نا مسلمان, یعنی ہو کیسے جائے گا, ہو کیسے جائے گا, مسلمانوں کو انتخاب کر رہے ہیں نا, اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, پابندی کوئی نہیں ہے کسی قسم کی, کوئی پابندی نہیں, بالکل. آپ کو پورا حق ہے یہ جتنی باتیں اس معاملے میں بیان کی جاتی ہیں کلیدی مناسب نہیں دیا جائیں گے, فلانی ہوگا فلانی ہوگا, یہ شریعت نہیں ہے. آپ معاہدہ کر لیں جو کرنا ہے, آپ کی مرضی ہے. اگر وہ مان جائیں گے, لیکن پاکستان کے باقی غیر مسلم دنیا میں کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ ان کی حکومتیں جانیں, لیکن پاکستان کے معاملے میں دو باتیں سمجھ لیجئے. ایک یہ کہ قائد اعظم کا وہ اعلان میرے نزدیک معاہدہ ہے, اور اب اس کو ہم توڑنے کا کوئی حق نہیں رکھتے, ترمیم تغیر کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے, وہ نافذ ہو چکا ہے. اور دنیا کی جتنی مسلمان حکومتوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر دیے ہیں وہ بھی اس معاہدے کی پابند ہو چکی.
کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے یہ جو معاہدہ کیا تھا کس حیثیت سے کیا تھا؟
مسلمانوں کے پوری قوم کے بابا کی حیثیت
نے. ان کو اس وقت قانونی طور پر اس طرح کا کوئی سٹیٹس حاصل نہیں تھا.
قانونی طور پر سٹیٹس گورنر جنرل ہوتے تب حاصل نہیں تھا, اس حیثیت سے سارے سٹیٹس حاصل تھے.
نہیں, 11 ستمبر کی یہ بات کر رہے ہیں,
بانی پاکستان دینا, پاکستان کے بننے کا, انہی کے ہاتھ میں نظم دینے کا فیصلہ مسلمانوں نے کر دیا تھا. یہ تو آپ اصل میں اس طرح کی بحث کر رہے ہیں کہ ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا. اس کو نہیں ختم کر, یہی میں بتا رہا ہوں کہ معاہدہ جو ہوتا ہے یہ فریقین ختم کرتے ہیں, کوئی نہیں ختم کرتا, دوسرے فریق کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. پارلیمنٹ کیا چیز ہے؟ پارلیمنٹ غیر مسلموں کے ساتھ یکطرفہ ختم کرے گی, غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی نا, تو وہ مانیں گے تب ختم کریں گے. معاہدے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟
لیکن معاہدہ کرتے وقت جو فریق اسے کر رہا ہے اس کا بھی کوئی قانونی سٹیٹس ہوگا یا نہیں؟
وہ قائد اعظم کا میرے نزدیک بالکل تھا.
اس کا مطلب ہے کہ یہ
پوری مسلمان امت جو ہے, یہ اس وقت پاکستان کی امت ہے, ان کی حیثیت کو ابھی کسی نے چیلنج نہیں کی, ابھی تک تو نہیں کی.
نہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ قانونی طور ان کے اخلاقی طور پر یہ
قائد اعظم کی حیثیت پیرا خیال آپ پیدا نہیں ہوتے اس وقت, آپ کے علم میں نہیں ہے کیا چیز تھی.
نہیں, وہ ہو جائے, لیکن بات ایک قانون کی جب بات آتی ہے تو قانونی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا کہ قانونی لحاظ سے
کہ قانون کیا چیز ہوتی ہے. ایک مسلمانوں کا مسلمہ رہنما جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی, جس کو مسلمان اپنا رہنما مان رہے ہیں, جس کو ایک نیا ملک بنا کے اس کی زمام اقتدار کے حصول پر دی انگریزوں نے. آپ یہ مجھے بتائیں, الیکشن ہوا تھا, مسلمانوں کی اجتماعی ول تھی جس کو نافذ کیا گیا, کوئی اس میں دو رائے نہیں تھی. یہ میرے ساتھ پوچھ لیں قائد اعظم کی حیثیت کیا تھی. سوچ نہیں سکتا تھا کوئی آدمی, یعنی آج تو بحث ہو سکتی ہے, اتنی مسلمہ حیثیت تھی مسلمان قوم کی طرف سے, ورنہ کس اصول پر حکومت دی تھی؟ یعنی الیکشن میں قائد اعظم جیتے تھے.
ان کے وہ اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تو شاید ہم یہ بھی مان لیتے, لیکن میں اس کی قانونی حیثیت,
قانونی حیثیت تھی بھائی ان کی, قانونی طور پر انہوں نے 3 دن بعد اقدار سنبھالنا تھا, کس اصول پر سنبھالنا تھا؟ گورنر جنرل تو متنازف ہی ہو سکتا ہے, لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی حکمران ہوتا اور یہ معاہدہ کرتا تو متنازف ہی ہو سکتا ہے. ڈیفیکٹ ہے,
تھے نہیں, اور یہ تقریر انگریزی میں کر رہے ہیں, کہتے ہیں اس لیے آئے کہ ہمیں پتہ ہے جو بھی بات کہتا ہے سچ کہتا ہے.
قائد اعظم کی جو حیثیت ہے وہ مسلمان, آپ اس حیثیت سے آپ کا میرا کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ مسلمانوں کے نزدیک, پاکستانی قوم کے نزدیک وہ ان کے مسلمہ رہنما تھے, اور مسلمانوں نے ان کو اختیار دیا تھا کہ انگریزوں کے ساتھ آزادی کے مسئلے پر جو معاملہ آپ کریں گے سرنڈر اس کے سامنے. اس حیثیت میں وہ کھڑے تھے, اسی حیثیت سے ان کو اقتدار منتقل کیا گیا, ورنہ آپ نے ووٹ تھوڑی دیے تھے ان کو الیکشن. جی,
نئے نئے کتاب سے لڑو جو رہا اللہ اور پر ایمان لاتا. یہ مجھ سے بھی کسی نے یہ کوشچن پوچھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جس میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اس میں آل ابراہیم بھی آتا ہے, تو آل ابراہیم میں ہم بھی آتے ہیں, یہودی بھی آتے ہیں اور عیسائی بھی آتے ہیں, تو اس صورت میں یا تو مطلب ہے وہ صحیح ہے یا پھر یہ آیت میں اس میں کوئی تھوڑا سا
میں نے عرض کر دیا, اس آیت کا کوئی یہود ان سے نصارہ سے تعلق نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بیان کر رہی ہے, اتمام حجت کے بعد سزا کو بیان کر رہی ہے.
اب کیا اس کا حکم ہے یہ بتائیں؟
اس آیت کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, یہ میں نے لکھا ہے, اس کے بعد اب دنیا کے کسی غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
روز بھیجتے ہیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو,
کیا حرج ہے؟
وہ کس لحاظ سے بھیجتے ہیں؟
بھیجا کریں, حضرت ابراہیم کی اولاد ہے.
تو پھر ہم یہ بھی نہیں کریں کہ ان کو ان سے لڑے اور ان سے قتل کریں اور یہ وہ.
میں نے عرض کر دیا کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے. یہ اس پر بڑی تفصیلی بحث ہو چکی ہے. جو لوگ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ قانون جہاد جب میں نے پڑھایا ہے تو بڑی تفصیل سے میں نے بتایا کہ ان آیتوں کا کیا تعلق ہے. یہ کوئی بالکل تعلق نہیں رکھتی موجودہ زمانے کے لوگوں کا.
فرمایا کہ مدینہ میں یہودیوں کو سزا دی گئی. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں یہودی اس میں ذرا آپ تفصیل.
یہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہوگا تو پوری قوم نو تباہ کر دی گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو روز سزا دیتا ہے.
پورا قبیلہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا,
پوری قوم نو ڈبو دی گئی. بلکہ اس زمانے کی تو متمدن دنیا ہوئی. اللہ تعالیٰ تو یہ کام روز کرتے, ابھی مارتے رہتے ہیں روزانہ. کوئی مقدمہ نہیں قائم ہوتا ان کے خلاف جب چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں زلزلہ آیا تو مار دیا نا. اللہ کا فیصلہ نافذ ہو. یہ انسانوں کا معاملہ نہیں ہے. یہی تو میرا اصل میں اختلاف ہے موجودہ زمانے کے لوگوں کے ساتھ کہ میرے بھائیو یہ خدا کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. خدا کا فیصلہ قوم سمود پر نافذ ہوا, قوم نو پر نافذ ہوا, رسول اللہ کی قوم پر بھی نافذ ہوا. اور قرآن کہتا ہے کہ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ آسمان سے فرشتوں نے آگے نافذ کیا یا مسلمانوں کی تلواروں سے نافذ کیا گیا. اللہ نے فیصلہ کیا فلاں کو مار دو. یہ یعذبہم اللہ بأیدیکم, عذاب ہے خدا کا وہ. یہ کوئی جنگ نہیں ہے. لیکن اب ظاہر ہے یہ بحث پھر ادھر نکل جائے گی. قانون جہاد اگر آپ نے نہیں پڑھا یا اس پہ گفتگو نہیں سنی تو آج رائے کرم لے لیجیے اس کے کیسٹ. اس میں میں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کیا چیز ہے. اسی سے ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ یہی آیتیں نکالتے ہیں, پڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں یہود نے سارا کو. جی
ساتھ تو معاملہ ذرا زیادہ سختی کا تھا, جبکہ مشرقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی, جب فتح مکہ ہوا تو کوشش کی گئی کہ ان کو جو ہے نا
فتح مکہ کے موقع پر سب کے ساتھ یہی معاملہ تھا. 9 ہجری میں ہوا ہے وہ. تو ان کے بارے میں اس سے اوپر کی آیتیں وہ نہیں پڑھی آپ نے کبھی؟ فقتل المشرقین حیث سکفتم, ان کو تو یعنی زندہ رہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی.
نہیں, ان کو جو مشرک تھے ابھی انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا.
یہ بھی جو یہودی تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ زیر بحث. وہی زیر بحث ہے نا, ایمان لانے والے زیر بحث نہیں ہیں.
نہیں, میں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی کا رویہ کیا گیا جو یہود تھے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو مشرقین.
کیسے کہتے ہیں آپ؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے یہ رویہ جو اختیار کیا گیا ہے, یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی, یہ 9 ہجری میں نافذ ہوئی ہے. تو 9 ہجری میں اس سے پہلے ان کے بارے میں آیات ہیں. وہ آیات یہ ہیں کہ ان کو یہ بھی حق نہیں ہے, وہ مار دیے جائیں گے. ان کو صرف اسلام قبول کرنا ہے. ان کو تو کہا گیا کہ تم جزیہ دے کے رہ سکتے ہو. ان کے بارے میں تو حکم یہ تھا, یعنی ان کو تو موت کی سزا دی گئی ہے. ان کو زندگی کی ضمانت دی گئی ہے بشرطے کہ محکوم ہو کے رہنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ تو بڑی تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں. پتہ نہیں آپ کہاں اس وقت غائب تھے. بڑی تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں. بڑی یہ عذاب ہے خدا کا. اس کا کوئی قانون, میرے الفاظ یہ ہیں قانون جہاد میں, کہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے, یہ خدائی قانون کا نفاذ ہے. اور ان آیتوں پر بحث کر کے میں نے اس کو بتایا. آج رائے کرم کو سن لیجیے, وہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو میں کر کے بہت تفصیل سے آ چکا. دوبارہ کبھی چاہیں گے دوبارہ کر دیں گے. جی
رمضان کے مہینے میں حکومتی سطح پر بڑی سختی ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں یعنی
روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے آپ کو؟ نہیں, وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ رکھیں. وہ بھی ایک پریفر ہے.
صبح سرد میں تو آپ مسافر ہوتے ہوئے بھی روزہ,
وہ بیوقوفی ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے جو احترام رمضان آرڈیننس ٹائپ ہے, یہ کبھی مسلمانوں نے اس سے پہلے نافذ نہیں کیے تھے. لیکن اس کے باوجود بہرحال تو ایک ہے ایسی چیز. تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو یہی میں نے لکھا ہے یہاں پر, کہ یہاں کسی شخص کو سورہ توبہ کی اس آیت کا حوالہ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس آیت کا کوئی تعلق دنیا کے غیر مسلموں یا دنیا کے یہود و نصارہ سے نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد جن یہود و نصارہ کو اللہ نے سزا دی ان کا ذکر ہے. یہی بات میں نے عرض کی ہے. ہمارے لیے کیا قانون ہے؟ دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں, ہم دنیا کے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے, اپنے قومی حالات کے لحاظ سے جو معاہدہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. چنانچہ اب کوئی ذمی نہیں ہوگا, اب کسی پر جزیہ نہیں عائد کیا جائے گا. اب سب غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ معاہد. وہ ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ میں بندھے ہوئے ہیں. جو کانٹریکٹ آپ کر لیں اس کے لحاظ سے آپ معاملہ کریں. تو ذمی ہونا یا جزیہ عائد کرنا یہ ختم ہو چکا. اس کا کوئی تعلق اسلامی شریعت سے نہیں
ہے. جو حضرت حسین کا اقدام تھا حکومت کے خلاف, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟
میں نے میرا خیال یہ کہ اس کا جواب دیا تھا. سیدنا حسین نے جب یہ اقدام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس موقع پر تمام صحابہ کرام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تو باقاعدہ راستہ روک کر کھڑے ہو کر یہ کوشش کی. وہ اس حکومت کے سب سے بڑے عالم تھے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ اس کے باوجود نہیں رکے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ میں کوفہ میں بغاوت میں کامیاب ہو جاؤں گا. رستے میں جب ان کو بتایا گیا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا گیا ہے اور حکومت نے نظم و نسق بہت سخت کر دیا ہے اور معلوم بھی ہو گیا ہے کہ بغاوت کی اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے, تو انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا. لیکن مسلم بن عقیل کے بچے راضی نہیں ہوئے, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم انتقام لیں گے. یہ عربوں کا ایک خاص مزاج ہے. پھر جب وہ وہاں گئے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے تینوں شرائط پیش کر دیں کہ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں, مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے, میں اس کی بیعت کر لوں گا جا کے اور اس کی حکومت مان لوں گا, یا مجھے سرحدوں پر جانے دیا جائے, میں وہاں جا کے جو مسلمانوں کی فوجیں جہاد کر رہی ہیں وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, یا مجھے لوٹ جانے دیا جائے. لیکن وہ پھر فوج جو وہاں موجود تھی راستہ روکنے کے لیے, اس نے ان تینوں شرائط کو کہا کہ آپ کو یہ حق دے دیا جائے گا لیکن آپ ہتھیار پہلے پھینک کے سرنڈر کر دیں. اس کو انہوں نے اپنی توہین سمجھا. اس پر تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی, بڑھتے بڑھتے نوبت جو تھی وہ جنگ پہ آ گئی. کو آدھ گھنٹے میں یہ معاملہ ہو گیا. صحیح صورتحال یہ, اس کے علاوہ باقی افسانے ہیں سارے. وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر رکھ کے آدمی بیٹھا ہوا تھا وہاں, خیمے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, باہر یہ گفتگو ہو رہی تھی, اتنا سا واقعہ. تو آپ زیادہ تر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے مس ہینڈل کیا ساری صورتحال کو. وامرہم شورا بینہم, نظم حکومت آخری باب ہے سیاست کا. جی تین منٹ رہ گئے, تو تین منٹ میں پھر ہم نظم حکومت نہیں قائم کرتے. تو اب کوئی اور چھوٹا موٹا سوال کر لیں. جی جی,
یہ پردے کے سلسلے میں آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, لیکن جب ہم نظم حکومت پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اسلامی حکومت صرف دو احکامات پہ بات کروا سکتی ہے, نماز اور زکوٰۃ پر, تو ہم دیکھتے ہیں یہ ماضی قریب سے لے کر بعید تک جتنی بھی اسلامی حکومتیں آئیں انہوں نے ایک لاٹھی پکڑ لی, عورتوں کے لیے رنگ منتخب کر دیے گئے کہ نیلا یا فلاں رنگ پہنا جائے گا, اور ایک تلقین تو ایک الگ حد تھی, بلکہ بعض اوقات ہمیں باہر کے چینلوں سے یہ دکھایا گیا اور بڑا شرمناک لگا کہ عورتوں کو پیٹا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آپ دو باتوں کی وضاحت کریں, ایک تو ایسا حق کس نوعیت کا ہے, دوسرا اگر ان کو تلقین کی جائے گی اچھے اخلاق سے باہر نکلیں گی تو وہ کیا ہوگا, اور تیسرا یہ اس کے باوجود اگر کوئی عورتیں ننگے سر باہر نکلتی ہیں تو اسلامی حکومت کیا کرے گی؟
کچھ نہیں کر سکتا. بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ بری بات ہے تو بس آپ کا محکمہ امر بالمعروف نہیں علی المنکر کا ان کو توجہ دلا دے گا, شائستگی اور ادب کے ساتھ, جیسے امریکہ میں کوئی سپاہی آپ کو قانون کی خلاف ورزی پر توجہ دلاتا ہے.
اب اگر ایسی عورتیں جن کو پیٹا گیا ہے وہ کسی بھی عدالت میں جا کر یہ کہہ سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟
عدالت بھی انہیں طالبان کی ہوگی, جائیں گی کہاں بچائی ہے.
ہاں تو پھر وہ کیا کریں گی؟
وہی کریں گی جو ہم مکانہ حکومتوں میں ہوتا ہے, پھر قدرت اپنا نظام نافذ کر دیتی ہے اور کیا ہے. دیکھیں سعودی عرب میں ابھی بحث ہو رہی ہے اس بات پر کہ عورتیں اسلامی شریعت کی روح سے ڈرائیونگ کر سکتی ہیں یا نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, اسلامی شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی عورتوں کے ڈرائیونگ کرنے کا اسلامی شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے بتا دیا کہ دیکھیے آپ کے مذہبی حکومت قائم ہو گئی ہے اگر کسی جگہ مسلمانوں کی, تو بس یہ ہیں چیزیں جن کا آپ مسلمانوں سے مطالبہ, وہ بھی غیر مسلموں کو نماز نہیں پڑھائیں گے, مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں, زکات لے سکتے ہیں, نماز کا باقی نہیں. باقی میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے, اسی لیے دوسرا حکم دیا گیا ہے کہ سوسائٹی میں حکومت بھی اپنا ترغیب کا تلقین کا تبلیغ کا فرض انجام دے, اور تبلیغ کے آداب ہیں کیسے کی جائے گی, کس حکمت کے ساتھ کی جائے گی, وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قانون دعوت میں. تبلیغ کریں آپ بس. یہ تو غیر اسلامی حکومت تو کہتے ہیں اس کو جو ہم سے پوچھ کے نہیں قائم ہوتی. دیکھیں نا, اگر غیر اسلامی حکومت ہے تو مطلب مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, تو مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, وہ ہم سے پوچھ کے تو قائم نہیں ہوگی نا, وہ جو مرضی کریں.
نہیں سر, لیکن کچھ درمیان والی پوزیشن بھی ہے نا, جیسے کہ ہم بھی کوئی اسلامی ریاست تو نہیں ہے لیکن ہم مسلمان ریاست ہیں, تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا لوگ تو یہ کہتے ہیں انٹلیکچل لیول پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی یہ ذاتی معاملہ ہے, آپ کیوں اس پہ کسی بھی چیز پہ کیوں اصرار کرتے ہیں؟ تو
کیا ذاتی معاملہ ہے؟ مثلا میں نے تو بتا دیا نا آپ کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک حکومت مسلمانوں کی اکثریت ہے, تو مسلمانوں کی حکومت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس میں بنیادی اصول ہم نے پڑھا اور بنیادی اصول پہ بڑی بحث کی ہم نے, کس کو کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت؟ اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو قطعی مانے, اسی کو کہتے ہیں نا. تو اسلامی حکومت جب بھی قائم ہوگی تو جو اس کو حکم دیا گیا ہے اس کی پیروی کرے گی, اگر نہیں کرے گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ جس طرح ایک فرد ہے, وہ فرد ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نصیحت ہی کرتے ہیں نا اس کو, تو حکومت کو بھی نصیحت کرتے رہے.
اللہ کے حکم کی ایکسپلینیشن مختلف لوگ مختلف طریقے سے کرتے ہیں.
پارلیمنٹ وہ زیر بحث آ رہا ہے آگے, یعنی کیسے ہوگا؟ پارلیمنٹ کو کر رہی, کسی آدمی کو حق حاصل نہیں. جو قانون ملک کے اندر نافذ ہونا ہے وہ پارلیمنٹ کی اکثریت کی رائے سے نافذ ہو جائے. اس وقت کے ہیں آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ایک مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے, کیوں مانتے ہیں؟ اپنی آزادانہ مرضی سے مانتے ہیں, زبردستی مانتے ہیں؟ ایسے ہی پارلیمنٹ فیصلہ کر دے گی. تعبیر اکول کال جائے.